قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعباد الله الصالحين على الخصوص على سيدنا محمد وآله الطاهرين يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون حقیقتاً اس کے عالم کے بعد مجھ جیسے کم آیا اور بیڑی میں انسان کا اس کی جگہ پر بیٹھنا ہے گستاخی کے ہی متعلق لیکن جیسا کہ مولانا صاحب فرمائش کر کے گئے اور تمام حضرات بھی آپ نے یہاں میری زحمت برداشت کی تو چند گزارشات آپ کی خدمت میں بتائی دو توفیق پتا پچھلے دو دنوں سے میں نے آپ کی خدمت میں نبوت کے حوالے سے ایک نقطہ پیش کیا تھا اور وہ یہ تھا کہ نبوت کا پورا سیکوینس کیا بنتا ہے کہ ایک انسان کس طریقے سے نبوت کے مرحلے تک پہنچتا ہے اور خدا کی جانب سے نبوت اور رسالت کو لے کر انسانوں میں آتا ہے پیغام رسانی کے لیے. اس میں سب سے پہلا مرحلہ جس کو ہم نے واضح کیا وہ یہ تھا کہ قرآن کریم کی متعدد آیتوں میں انبیاء کے لیے لفظ بشر ہے. اس بشر کے اندر کیا حکمت و حقیقت ہے, اس بشر کی اصلیت کیا ہے, یہ بشر کیا ہے, کیا بشر سے مراد کسی اور مخلوق کا نام ہے یا وہی مخلوق کے جسے خدا نے بنایا فرشتوں کے سامنے آدم کہہ کر اسی آدم کے جو مختلف مراحل و درجات ہیں کہ اسی آدم پیدر آدمیت کے اندر کوئی ہستی ایسی ہوتی ہے کہ جو مسجد ملائک ہوتی ہے اور اسی بشر آدمیت کے اندر کوئی ایسا ہوتا ہے کہ جو مسجد شیطان ہوتا ہے. یہاں ایک اور نقطہ جسے ہم نے کل واضح کرنے کی کوشش کی کہ ہماری نظر جب مادے پر پڑتی ہے تو کوئی بھی مادی چیز ہو اسے ہم حقیر کہتے ہیں, پست ہے. کہ جیسے خاک حقیر ہے, پیروں میں آتی ہے, ٹھوکروں میں اڑائی جاتی اڑائی جاتی, مادی چیزیں پست ہیں. لیکن جس چیز کی طرف میں نے آپ کو متوجہ کرانے کی کوشش کی تھی کہ اگر ہم صرف کسی نظام ہستی پر غور کریں تو یہ مادہ یا میٹر حقیقت میں مادہ نہیں ہے بلکہ اس کے اندر انرجی بھی موجود ہے اور جتنی قسم کی انرجیز ہیں وہ سب کی سب اسی مادے سے ہی نکلتی ہیں. یعنی آپ کی برقی توانائی, میگنیٹک انرجی, لائٹ, یہ سب کی سب کہاں سے برآمد ہوتی ہیں؟ الگ سے نہیں ہے, مادے سے ہی برآمد ہوتی ہیں. یعنی مادے کے اندر ہی ایک ایسا نظام ہے کہ جو توانائی کے پیدا ہونے کا سبب بنتا ہے. اس چیز کی طرف پھر میں آپ کو متوجہ کرایا تھا. آج اسی حوالے سے ایک تھوڑا سا نقطہ اور ہماری سمجھ کے لیے وہ یہ کہ جو آپ کو عام طور سے مٹی یا تھکیل مادہ نظر آ رہا ہوتا ہے، یہ کیوں کر ایک ایسی چیز میں تبدیل ہو جاتا ہے کہ جس کے اندر ہمیں کمالات نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں؟ یعنی ایسا کیوں کر ہوتا ہے؟ پہلی اسٹیج پر تو آپ اس بات کو یقیناً مانیں گے کہ جتنی بھی چیزیں ہمیں اس روئے زمین پر، ابھی ہم اسی اگلی زندگی کی بات کی ہے، اسی روئے زمین پر ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی کے عنوان سے جو کمالات، جو مہیا اور عقول چیزیں نظر آ رہی ہیں، ان سب کی بنیاد یا مادہ نہیں ہے، مادہ ہی ہے، کوئی الگ سے کوئی دوسری چیز نہیں ہے، کہیں اور سے کوئی نئی چیز نہیں ہے، سب کچھ اسی مادے سے ہی برآمد ہوا ہے. یعنی اس کی میں آپ کو مثال دوں کہ آپ کی نظر میں آج کی دو بہت حیرت انگیز ایجادات، ایک خود کمپیوٹر اور ایک لیزر، لیزر بیم کے جس کے ذریعے سے آپ باریک سے باریک ترین چیز کو جوڑ سکتے ہیں، یعنی اتنی باریک ہے کہ انسانی آنکھوں کے اندر جو رگیں ہیں ان کو جوڑنے کی، ویلڈ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اتنی باریک ہے، اور اس کی شدت اتنی زیادہ ہے کہ لوہے کی ایک موٹی چادر میں سوراخ کر دیتی ہے، جو لیزر بیم ہے، لیزر روشنی کی شعاعیں. اسی طریقے سے کمپیوٹر جس کے ذریعے سے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر کیا کچھ نت نئی اور حیرت انگیز چیزیں کی کیسے بنائیں، اس کی بنیاد کیا ہے، اس کمپیوٹر کی بنیاد کیا ہے، سلیکون چپ. سلیکون چپ جیسا مائکرو پروسیسر بنتا ہے، مائکرو پروسیسر اور ساری ڈیوائسز جو مل کے کمپیوٹر بناتی ہیں، یہ سلیکن کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ سلیکا سے. سلیکا کیا چیز ہے؟ خاک ہے، مٹی. یعنی اگر آپ مٹی کے فارمولے کی بات کریں تو کیا ہے؟ سلیکن ڈائی آکسائڈ، SiO2. یہ مٹی ہی ہے، اسی لیے جو چیز کمپیوٹر بنانے کے کام آتی ہے اس را مٹیریل کے ختم ہونے کا کسی کو بھی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ہے مٹی. یہ کمپیوٹر جو ہے یہ در حقیقت خاک کا کمال ہے، خاک کی معراج. کیسے؟ یہ مٹی جیسے آپ حقیقت ترین چیز سمجھتے ہیں، جس کو آپ رونتے چلے جاتے ہیں، اس کو آپ اپنی ٹھوکروں میں اڑا دیتے ہیں، وہ مٹی کمپیوٹر کیسے بن جاتی ہے؟ صرف دو چیزیں اس کے اندر، کہ آپ نے وہ چیز لی، وہ مٹیریل لیا جس میں سلیکن موجود ہے، اور پھر آپ اس کو پیوریفائی کرتے چلے جاتے ہیں،
سبحان اللہ،
اس کو خالص بناتے چلے جاتے ہیں، اس میں جتنی بھی امپیورٹیز ہیں وہ سب اس سے دور کرتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ خالص سلیکن کا کرسٹل آپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کے اندر جو بھی مٹیریل یا مالیکولس ہیں ان کو آپ ایک خاص ترتیب کے ساتھ ارینج کر دیتے ہیں، تو وہ چیز کیا بن جاتی ہے؟ سلیکن چپ، مائکرو پروسیسر، جس کے ذریعے سے آپ اتنے حیرت انگیز کام کر سکتے ہیں. تو مٹی سے سلیکن چپ بننے کے مراحل کیا ہیں؟ پیورٹی، ڈسپلن اینڈ آرگنائزیشن. یعنی یہ مٹی، کہ جب مٹی ہے تو آپ کی نظر میں آپ کے لیے خاک ہے، اس کو تھوڑا اسی کو یاد نہیں، لیکن اسی کے اندر جب آپ اخلاص، خلوص، پاکیزگی، طہارت، یعنی جو چیز اس کو غیر خالص کرنے والی ہے، ان سب سے آپ اس کو نکال دیں، وہ سب چیزیں اس کی وجود سے باہر کر دیں، تو اس کے اندر ایسے کمالات پیدا ہو جاتے ہیں. لیزر بیم، یہ جو ہمارے سامنے روشنی ہے، یہ کیوں ایک آنکھ کی رگ کو بینڈ نہیں کر سکتی، یا ایک لوہے کی پلیٹ کو سوراخ نہیں کر سکتی؟ یعنی وہ لیزر بیم جو ایک لوہے کی پلیٹ کو سوراخ کر سکتی ہے، اس کی انٹینسٹی، اس کی شدت اس روشنی سے کم ہوتی ہے، بہت کم ہوتی ہے. لیکن کیوں؟ اس لیے کہ لیزر بیم میں اگر ہم کہہ سکیں، ویسے یہ چیز بالکل ثابت نہیں ہے، لیکن کہا جاتا ہے روشنی کے ذرات، کہ اگر ہم یہ کہہ سکیں کہ روشنی کے ذرات ہوتے ہیں، تو یہ روشنی جو ہمارے سامنے ہے اس میں تمام روشنی کے ذرات بھٹکے ہوئے اور بہکے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی کہیں جا رہا ہوتا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہوتا ہے، جس کو کہا جاتا ہے ڈیفیوز لائٹ. لیکن لیزر بیم کے اندر جتنے بھی ذرات ہیں اس روشنی کے، ان کی فریکوینسی اور ان کا فیز بالکل ایک ہوتا ہے، سب کے سب کا فیس اور فریکوینسی ایک ہوتی ہے اس اشتراک باہمی اشتراک کی وجہ سے اس روشنی کی شعا میں اتنی طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ لوہے کی ایک موٹی چادر تو اب آپ کو یہ بات سوچنے کی ضرورت نہیں کہ ہم خاکی ہیں اس لیے کوئی کمال نہیں حاصل کر سکتے یہ سارے کے سارے کمالات خدا نے خاک میں ہی دکھائے اب یہ نہ کہیے کہ خدا نے ہمیں جو ہے وہ بشر بنا کے خاکی بنا کے بھیج دیا اور جن ہستیوں کو با کمال بنایا ان کو کسی اور مٹیریل سے بنا دیا سب اسی مٹیریل سے بنائے صرف فرق یہ ہے کہ انہوں نے اپنے کمال کو پا لیا اور ہم نے اپنے کمال کو ظاہر کر دیا فرق صرف اتنا ہے صرف اتنا فرق اور بھی دوسرا فرق نہیں ہے اس گمراہ کن سوچ میں بس لیا کبھی کہ جس میں ہمیں شیطان یہ راہ دکھاتا ہے کہ ہم کہتے ہیں انبیاء اور علماء کچھ اور ہم کچھ اور اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو وہ خود ہمیں دعوت نہ دیتے خود ہمیں نہ کہتے خود تمہار لاؤ میری طرف آؤ میرے پاس آؤ میرے قریب آؤ مجھ جیسے بنو یہ دعوت نہیں جاتی ہمیں کبھی اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو یہ سب مٹی کے کمالات ہیں یعنی خاک کے اندر اگر پاکیزگی پیدا ہو جائے طہارت پیدا ہو جائے جو چیز اس کو غیر خالص بناتی ہے وہ اس کے وجود سے الگ ہو جائے اس میں تنظیم و ترتیب پیدا ہو جائے تو یہ عجائبات یہ کمالات ہیں یہ طاقت ہے یہ قوت ہے یہ سب کے سب اسی کے اندر میرے خدا نے اس کو کوئی معمولی چیز نہیں بنایا ہے معمولی چیز نہیں بنایا اگر یہ معمولی چیز ہوتی تو خدا یہ نہ کہتا بنانے کے بعد کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین کہ میں نے وہ حسین چیز خلق کی ہے کہ لاؤ اس کی مثال لا کے دیوار میں کہ یہ سارے کے سارے کمالات انسان کے وجود کے اندر ہیں چاہیے کیا تین چیز کہ ایک انسان جب وصیت کرتا ہے جب اپنی زندگی کے آخری مراحل میں ہوتا ہے تو وہ بات کہتا ہے کہ جو اس کی زندگی کا اس کے تجربے کا نچوڑ ہوتی ہے اور اپنے چاہنے والوں کو وہ پیغام دے جانا چاہتا ہے کہ جو ان کی زندگی کا سرمایہ بن سکے جیسا کہ ایک وصیت جو ہر معصوم نے اپنے پاس آنے والے امام کو کی کہ حق پر صبر کرنا چاہے کتنا ہی تلخ اور ناگوار کیوں نہ ہو یہ ایک جملہ ہے جو مقررن ہر امام نے اپنے بعد آنے والے امام سے رخصت ہوتے ہوئے دنیا میں کہا حق پر صبر کرنا بھی اتنی اہم چیز ہے جیسے کہ ابھی مولانا صاحب فرما کے گئے قوموں کے روح زوال کے حوالے سے اور خود امیر المومنین علیہ السلام کے قوموں کے عروج و زوال پر وہاں آپ نے صبر اور اتحاد دو بنیادی عناصر بیان فرمائے ہیں کہ جن کے اگر یہ کسی قوم میں پیدا ہو جائیں تو قوم عروج پا جاتی ہے اور اگر ان دو کے بالمقابل صبر کے مقابلے میں اضطراب شخصی کمزوری اور اتحاد کے مقابلے میں اضطراب و انتشار یہ چیزیں پیدا ہو جائیں تو قوم کا زوال یقینی تو اس بات کو اپنے ذہن میں اچھے طریقے سے بٹھا لیجیے کہ انسان اگر ترقی کرنا چاہے جیسے کہ میں وصیت کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے دو لفظوں میں ان ساری باتوں کو سمیٹ دیا ہے اوفیکم بتقوی اللہ ونظم امرکم تقوی الہی یعنی پیورٹی آف یور اون سیلف پیورٹی آف یور سول پاکیزگی اپنے نفس سے ان تمام چیزوں کو دور کر دینا جو نفس کے خلوص کے منافی ہوتی ہے تقوی اللہ و نظم امرکم یعنی ڈسپلن اور آرگنائزیشن جس چیز کا عملی مظاہرہ آج ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کے ہاتھوں سے دیکھتے ہیں کہ مٹی کے ذرات اگر تقوی کے اصول پر اور نظم امر کے اصول پر آ جائیں تو ان میں یہ کمالات کر رہے ہیں مٹی کے ذرات میں. تو اگر انسان ان دو اصولوں کو اپنا لے تو کہاں پہنچ سکتا
ہے؟ اللہ
یہی وہ چیز ہے جس کو کہا کہ اگر ان دو اصولوں کو اپناؤں گے تقوا اور نظم ہوں تو مسجد مدد کروں گے, کائنات کی ساری قوت ہے ان کو سجدہ کریں گے. یہاں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں قرآن مجید سے کہ جس سے ہمیں یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خدا عام انسانوں کے لیے بھی مشاہدات کے وہ دروازے کھول دیتا ہے کہ جو اس نے اپنے انبیاء کے لیے کھولے ہیں. پیغمبر اکرم نے کبھی یہ نہیں کہا, واللہ حضور نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم مجھ سے خود جیسے نہیں بن سکتے, کبھی یہ بات نہیں کی. بلکہ کیا فرمایا کہ اگر تمہارے کلام میں کثرت نہ ہوتی تم بہت زیادہ بولتے نہیں, فضول باتیں نہیں کرتے, اور تمہارے دلوں کے گرد شیاطین نہ چکر لگا رہے ہوتے تو تم بھی وہی دیکھتے جو میں دیکھتا ہوں اور وہی سنتے جو میں سنتا ہوں, تم پر بھی عالم غیب کے در کھل جاتے. قرآن نے عجیب مثال دی, سورہ انفال کی آیات ہیں 43 اور 44, اور سورہ آپ کے علم میں ہوگا کہ سورہ آل عمران اور سورہ انفال ان دو صورتوں میں پروردگار نے جنگ بدر اور احد کا ذکر کیا. سورہ انفال کی اس آیت میں 43 اور 44 میں خدا بدر کے حوالے سے بات کرتا ہے. پہلی آیت میں خدا پر بات کر رہے ہیں کہ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا, اے پیغمبر مَنَامِكَ یعنی سنگولر ایک شخص سے مخاطب ہوگا, کہ جب ہم نے تجھے دکھایا نیند کی حالت میں ان کو قلیل. بدر کے اندر کیا صورتحال تھی کہ مسلمان اسلامی جو لشکر تھا ان کی تعداد 313, لیکن وہ 313 میں بھی لڑنے والی چیزیں تھیں کہ لوگ آ گئے تھے بس, یعنی آپ یوں کہیے کہ لوگ اٹھ کے آ جائیں, لیکن لوگوں کا ایک جگہ جمع ہو جانا فوج نہیں لگا تھا, بلکہ فوج کے پاس ساز و سامان ہوتا ہے, اسباب ہوتا ہے, لڑنے والے لوگ ہوتے ہیں, ماہر فن حرب ہوتے ہیں, کچھ بھی نہیں, لوگ جمع ہو کے آگے. کیا آپ جسے 313 کا لشکر کہتے ہیں وہ کوئی فوجی لشکر نہیں تھا, بلکہ حقیقتاً وہ فداکاروں کا لشکر تھا کہ کچھ نہیں کیے جا کے میدان میں کھڑے ہو جائیں گے, کٹ جائیں کوئی بات نہیں, اور ان کے مقابلے میں تمام ساز و سامان سے لیس افراد پوری فوج کی باقاعدہ تھا, پوری فوج تھی. لیکن سب سے پہلے بدر کی رات خدا پیغمبر سے کہتا ہے کہ ہم نے نیند کی حالت میں تجھے ان کو قلیل دکھایا. قلیل کے معنی شاید یہاں پر ہم تھوڑا سا غلط سمجھتے ہیں لفظ قلیل کے معنی کو, قلیل کا مطلب ہم سمجھتے ہیں تھوڑا, لٹل. قلیل کا مطلب یہ نہیں ہے, قلیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی چیز جس کی وقت اور حیثیت ہی کچھ نہیں ہوتی. قلیل اس کو قلیل کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ بہت زیادہ ہے اس کے مقابلے میں یہ تھوڑا سا ہے, بلکہ وہ چیز کی جس کی کوئی اصلاً حیثیت اور وقت نہ ہو, اور اگر بظاہر وقت نظر آتی بھی ہو تو وہ ٹیمپرری ہو. یعنی اگر اس کی بظاہر کوئی حیثیت آپ کو نظر آ گئی ہے تو وہ تھوڑے سے عرصے کے لیے. ان معنوں میں خدا نے فرمایا کہ وہ متاع دنیا قلیلوں, کہ تمہارے پاس جو دنیا کا سرمایہ ہے کہ جس کو تم جمع کر کے دوسروں پر فوائد کرتے ہو, اصل میں یہ بے وقت ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور اگر کوئی حیثیت نظر آتی بھی ہے تو وہ تھوڑے دنوں کی ایک آنی ہے. تو خدا نے پیغمبر کو کیا دکھایا؟ کفار کا لشکر قلیل, یعنی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ لوگ جو بظاہر یہ سارا ساز و سامان لشکر یہ سب لے کر آئے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کیوں؟ پیغمبر کو خدا نے دکھایا قلیل کے حق کے مقابلے میں باطل چاہے کتنا ہی بظاہر بارو کیوں نہ لگتا ہو, لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کم من فئتن قلیلتن غلبت فئتن کثیرتن باذن اللہ, اکثر ایسا ہوتا رہا ہے کہ چھوٹا سا بے وقت لشکر جو بظاہر نہ ساز و سامان میں جس کی کوئی حیثیت ہے نہ فنون حرب میں کوئی حیثیت, غلبت علی فئتن کثیرتن, ایک کثیر لشکر پر غالب آ جاتا ہے باذن اللہ, یعنی خدا کی نظر میں غلبہ پانے کے لیے لشکر کی قلت و کثرت اہم نہیں ہے، تعینہ ہوگا اہم ہے.
سبحان اللہ، سبحان اللہ.
کہ اگر ہم اس قابل اپنے کو بنا لیتے ہیں کہ خدا کی تائید اور مدد ہمارے ساتھ آ جائے تو ہم انشاءاللہ کامیاب
ہیں،
ورنہ ساری دنیا کا ساز و سامان اور اسباب جمع کر کے بیٹھ جائیں اور خدا کی مدد و حمایت نہ ہو تو ناکام ہونا.
سبحان اللہ.
کہ خدا نے کہیں بھی ظاہری اور مادی وسائل کو کامیابی کا ذریعہ نہیں کرا دیا کہیں بھی. تو بدر میں پیغمبر اکرم کو بدر کی رات نیند کی حالت میں کفار کا لشکر قریب نظر آیا، اور دن کے بعد قریب آئے تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذْ تَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا. اب خطاب پیغمبر سے نہیں ہے، اب خطاب ان مجاہدین سے ہے کہ جب تم ان کے سامنے مد مقابل ہوئے تو ہم نے تمہاری نظروں میں اس لشکر کو قلیل کر دیا. یعنی جو کچھ یہ قلیل کا مطلب ہے کہ حقیقت باطل کی حقیقت بے وقت ہے. جب آپ کہتے ہیں قلیل تو اس کا مطلب ہے کہ باطل کی حقیقت بے وقت ہونا چاہیے. خدا اس چیز کو دکھا رہا ہے کسے؟ پہلے پیغمبر کو اور پھر بعد میں مجاہدین کو. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ بدر کے دن جو لوگ پیغمبر اکرم کے ساتھ وہاں پر موجود تھے ان کے اندر بھی یہ صلاحیت پیدا ہو گئی تھی کہ بسم اللہ کے وہ چیز دیکھیں جو خدا پیغمبر کو دکھا رہا ہے. کیوں؟ سوال یہ ہے نا کیوں کہ ہر چیز کے ریزن ہے کیوں؟ اس لیے، صرف اس لیے. ایسا نہیں ہے کہ ان میں سب بہت اعلیٰ معیار کے لوگ تھے، بلکہ اس لیے کہ انہوں نے بغیر کسی ذاتی مادی منفعت کی پرواہ کیے اپنے آپ کو کاملا پیغمبر کے حوالے کر دیا تھا. یہ شرط افضل ہوتی ہے. یعنی خدا ہمارے لیے بھی وہ دروازے کھول دے گا. جیسے کئی حدیثوں میں آپ کو یہ بات ملتی ہے کہ خدا کہ وہ انسان مثال کے طور پر یتیم کی حفاظت کرنے والا، بہشت میں میرے ساتھ یوں ہوگا، پیغمبر نے یوں بھی نہیں کیا، یوں نہیں کیا، یوں کیا. یعنی یہ فرق دنیا برابر ہے، یوں میں ایک بڑی ایک چھوٹی ہے، یوں بھی نہیں کیا. یعنی اس طریقے سے میرے ساتھ ہوگا جو اس دنیا میں یتیم کی حفاظت کرتا ہے. تو اصل چیز کیا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی میں بہت کچھ پڑھ جاؤں، ابھی تو میں نے نمازیں نہیں پڑھی بہت زیادہ، ابھی تو میں نے عبادتیں نہیں کی، یہ چیز نہیں ہے. بلکہ سب سے پہلی چیز جو فضائل کی جڑ ہے، بنیاد ہے، کلید ہے، چابی ہے کہ ہم اپنے آپ کو حجت خدا کے حوالے سے.
سبحان
اللہ. یہ چیز علی علیہ السلام کے ساتھ لوگوں نے نہیں کی، نہیں جمال و صفین میں بہت زیادہ عقلمند لوگ پیدا ہو گئے تھے کہ جن کی عقلیں جو تھی وہ امیر المومنین کی عقل سے بھی آگے جا رہی تھی، بہت کچھ ان کو بھی سمجھ میں آنا شروع ہو گیا تھا. نتیجہ آپ کے سامنے کیا ہوا کہ وہاں پر اس قسم کے رویوں کا مظاہرہ کرنے کی وجہ سے امیر شام جیسا انسان مسلمانوں کا حاکم ہو گیا، اور اس نے جو تباہی پھیلائی، جو بربادی کی، وہ تمام مسلمانوں کے لیے تو تھی وہ عذاب کا باعث، لیکن ہماری تاریخ کا ایک سے آباد ہے. اور اس رویے کا کہ آپ اپنے آپ کو حجت خدا کے حوالے کر دیں، پیک اور کلائمیکس کر رہا ہے کہ جہاں پر ان تمام افراد میں، ان تمام افراد میں شدید ترین حالات کے باوجود اپنے آپ کو کامیاب حجت خدا کے حوالے کر. میں تو دیکھا نہ سوچا نہ اس بات کی فکر کی کہ میری اولاد میں کیا ہوگا، میری نسل میں کیا ہوگا، اپنے اہل خانہ سے جدائی اس کا نتیجہ ہے آپ کے سامنے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی حریت ہے، آزادی ہے، اعلیٰ انسانی اقدار ہیں، وہ سب ان کے خون سے، ان کی
شما سے.
تو ہمارے لیے اصل پیغام کیا ہے قرآن کا، اصل پیغام کیا ہے نبوت اور امامت کا، کہ دیکھو یہ وہ راہ ہے جو خدا نے تمہارے لیے کھولی ہے، اس رستے پر تمہیں آنا ہے، میں تمہاری ہدایت اور رہبری کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ادخلوا فی السلم کافہ، جب اس دروازے میں داخل ہو تو پورے کے پورے داخل ہونا، یعنی کہ ایک قدم باہر اور ایک قدم اندر، جیسے سورہ زمر کے اندر ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو خدا کی پرستش ایک کنارے پر ہوگی کرتے ہیں، حد پہ سرحد پہ کھڑے ہوگی کرتے ہیں، کہ اگر اپنے مطلب کی چیزیں نظر آتی ہیں تو سرحد کے اندر آ جاتے ہیں، اور اگر وہ چیز جو انہیں پسند نہیں آتی تو سرحد سے بڑا آ جاتے ہیں، یوں اتباع نہیں کرنا ہم جیسے خدا کی، اور اس بات کا اعتماد رکھنا کہ چاہے دنیا کی زندگی میں تمہیں بظاہر کامیابی نہ نصیب ہو، لیکن دنیا اور آخرت کی حقیقی فلاح اللہ کے حجتوں اور اولیاء کی پیروی سے ہی نصیب ہوتی ہے، یعنی وہ افراد کہ جنہیں بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ جن کا خون بہ گیا، وہ افراد کے جو مقتول ہو گئے، جو شہید ہو گئے، ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ان کے لیے ایک خرابی والی چیز، ایک برائی والی چیز، لیکن یہ واقعی نہیں صحیح. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو اصل زندگی ہے وہاں پر ان کے درجات کا ہمیں اندازہ نہیں کہ کیا ہے، لیکن خدا ان کے اور ان کے دنیاوی مفادات کی بھی حفاظت کرتا ہے. میں آپ کے سامنے حوالہ پڑھی تھی کہ وہ یہ سوچ نہیں بائی تیری مہاجرم فلم دور ہی تم مجھے خود موت فقط اجرہ علی اللہ، جو اپنے گھر سے نکلتا ہے اور ہجرت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، خدا اور رسول کی طرف ہجرت کرنا اور ہے، اور ایک مقام سے دوسرے مقام میں چلے جانا ہجرت کے لیے اور ہے، کہ جو اپنے گھر سے کس نیت سے نکلیں، یعنی اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ گھر سے نکلیں، اس ہجرت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر کے دروازے سے باہر جائیں، جو ہجرت علت دعا ہے، بلکہ کون سے گھر سے باہر نکلے، یہ گھر، یہ جسم کا گھر کہ جسے ہم نے اپنا سب کچھ بنا لیا ہے، اس گھر سے باہر نکلے اور زندگی کی حقیقت کو سمجھیں، اور علت دعا ہے تو رسول ہی اللہ اور اس کے رسول کی طرف چلنا شروع ہو جائے، ہجرت کرنا شروع ہو جائے، تو میوزر خود موت، اور اگر اس ہجرت کے دوران اسے موت آ جائے فقط اجرہ علی اللہ، تو اللہ نے اس کا اجر اپنے اوپر واجب کرا دیا، اللہ نے خدا نے یہی کہا کہ میں نے اپنے رسول سے کہا ہو، کہ میں نے کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو خدا نے اپنے رسول سے کہا کہ تم کر دو، رسول کو ہی کہا خدا نے کہ اس کے اجر کی ضمانت تمہاری، اس کی ذمہ داری تمہاری، کہ جیسے جب ہم کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو سلام کرو، تو ہم کیا کہتے ہیں السلام علیکم طاہر اللہ، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کا خون خدا کی خاطر بہا ہے، تو اس کا بدلہ بھی خود خدا ہی لے گا. طاہر اللہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ جس کے خون کا بدلہ خود خدا لے گا، کوئی اور نہیں، اس لیے کہ جب ایک انسان خدا کو اپنا سب کچھ سونپ دیتا ہے تو معاملہ کس سے کر رہا ہے، اس کی تجارت کس سے، اس کی خرید و فروخت کس سے، رب العالمین سے، تو اب جتنی چیزیں ہیں اس کی ذمہ داری بھی پھر خدا کرتی ہے، کہ جو اپنے گھر کو چھوڑ دے ادھر دوڑے گا رسول ہی اور اس کو موت آ جائے، تو کیونکہ وہ خدا کی خاطر نکلا تھا اس لیے اس کا اجر بھی خدا کے ذمے. یہ اصل زندگی ہے، یعنی کہ میں نے چاہا کہ خلاصہ کر دوں اس بات کا، کل سے انشاءاللہ مولانا صاحب کو سماعت کریں گے، لیکن اس ایک نقطے کو اپنے ذہن میں اچھے طریقے سے رکھیں کہ نبوت اور امامت کیا چیز ہے. نبوت اور امامت بشریت کا کمال ہے، نبوت اور امامت انسانیت کی اعلیٰ اور ارفع منازل ہیں. اور یہاں ایک جملہ آپ کی خدمت میں اور عرض کر دوں تاکہ بات ہماری مکمل ہو جائے، کہ میں نے آپ کے سامنے یہ بات کہی تھی کہ نبی سڑک پر چلنے کرنے والے کسی انسان کو نہیں کہتے کہ جو خدا کو پسند آ جائے اور خدا اس کے پاس فرشتے کو بھیج دے کہ یہ میرا پیغام ہے، یہ لوگوں کو پڑھ کے سنا دو، اور اس حالت میں کہ وہ بیچارہ خود اس پیغام کو صحیح طور سے جانتا بھی نہ ہو. یعنی کہ اس قسم کے اپائیں بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہیں. نبی اس کو نہیں کہتے، بلکہ نبی حقیقتاً اس انسان کو کہتے ہیں جو پہلے سے، اس جملے کو ذہن میں رکھیے گا، نبی نبوت کا عہدہ ملنے سے پہلے ایک کامل انسان ہوتا ہے. نبوت ایک عہدہ ہے، رسالت ایک عہدہ ہے، امامت ایک عہدہ ہے. نبوت، رسالت اور امامت وصف انسانیت نہیں ہے، وصف انسان نہیں ہے. مطلب ایک انسان کی کوالٹی نہیں ہے. انسان کی کوالٹی کیا ہے؟ ولایت. یہ جملہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے ذہنوں تک منتقل ہوگا انشاءاللہ. یعنی کہ آپ جیسے کہتے ہیں صدر مملکت، وزیر اعظم. اب وزیر اعظم آپ کی نظروں میں ہے بہت اہم آدمی، صدر بہت اہم آدمی ہے، لیکن کیا یہ کسی انسان کی صفت ہے؟ کسی انسان کی کوالٹی ہے کہ آپ کسی انسان کو کہیں گے ہاں یہ بہت اچھے انسان ہے، یہ صدر ہے؟ ایک ایبسنٹ جملہ ہے، عہدہ ہے. وہ عہدہ اس لیے کریٹ کیا گیا ہے تاکہ اس جگہ سے بیٹھ کر امور مملکت کو، نظام مملکت کو چلایا جائے، عہدہ ہے. لیکن وصف کیا ہے انسان کا؟ عادل. صدر مملکت عادل ہے تب کہیں گے کہ ہاں واقعی سر اس جگہ پر بیٹھنے کے قابل، ورنہ صرف صدر ہو اور ظالم ہو کیا کہیں گے آپ؟ کہ اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ یہ اس کرسی پہ بیٹھے. تو عدالت وصف انسانی ہے اور صدارت ایک عہدہ ہے جو ایک ضرورت کے تحت کریٹ کیا گیا. تو اسی طریقے سے نبوت اور رسالت ایک عہدہ ہے کہ جو ایک ضرورت کے تحت بنایا خدا ہے. وہ ضرورت کیا تھی؟ کہ خدا کا پیغام عام انسان تک براہ راست نہیں پہنچ سکتا. خدا کو بیچ میں ایسے انسان چاہیے تھے کہ جو خدا سے بھی کمیونیکیٹ کر سکے. خدا کو وہ حبل چاہیے تھی کہ جس کا ایک سرا خدا کے پاس ہو، ایک سرا انسان ہو.
کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ.
کریٹڈ ہے، یہ وصف انسان نہیں ہے. کہ آپ کہیے کہ نبوت اور رسالت انسانیت کا کمال ہے، انسانیت کا کمال نہیں ہے. جملے پر آپ غور کیجیے، میں بہت عجیب بات کہہ رہا ہوں. نبوت اور رسالت انسانیت کا کمال نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو امیر المومنین علیہ السلام فخر انبیاء کیسے ہوتے تھے؟ امیر المومنین نہ نبی نہ رسول ہیں. فخر انبیاء، فخر رسول کس بنیاد پر بنے؟ ولایت کی بنیاد پر. جو کمال انسانی ہے اس کا نام ولایت ہے، نہ کہ نبوت و رسالت. کہ پہلے وہ شخص ولایت میں ترقی کرتا ہے، اور جب اللہ کا ولی یہ کامل ہو جاتا ہے تب وہ خدا اسی نبوت کے لیے.
سبحان اللہ،
یہ نبوت کا سلسلہ اس طریقے سے نبوت و رسالت کا نظام قائم ہوتا ہے. تو وہ جو نبی اور رسول کا پہلا سفر ہے، کون سا سفر؟ قرب خدا کا سفر، ولایت کا سفر. یہ وہ سفر ہے کہ جو تمام انسانوں کے لیے قابل پیروی اور تاسی ہے. اور نبی کا جو دوسرا سفر ہے کہ خدا سے نبوت اور رسالت کا عہدہ لے کر انسانوں کے پاس آنا، یہ صرف ان کے لیے نہیں، ہمارے لیے. یعنی نبی بلند ہوا، ولی کامل بنا، انسان کامل بنا، اور اس جگہ پہنچ کر اس نے خدا سے وحی وصول کی، خدا کے پیغام کو وصول کیا. اب خدا نے کہا کہ جاؤ میرے بندوں تک میرے پیغام کو پہنچا دو. یہ جو سفر کا دوسرا حصہ ہے یہ ہمارے لیے نہیں، یہ صرف ان کے لیے، یہ صرف ان کے لیے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خدا نے اپنے علم کی بنیاد پر انہیں اس عہدے کے لیے منتخب کیا. لیکن جو ان کے سفر کا پہلا حصہ ہے کہ اس جسمانیت سے بلند ہونا اور ملکوتیت تک پہنچنا، یہ پہلا سفر تمام انسانوں کے لیے اس کے راستے پر ہے. اور انبیاء تمام انسانوں کو جب اپنی پیروی کی دعوت دیتے ہیں تو حقیقت میں کس سفر کے لیے دعوت دیتے ہیں؟ کہنے انہیں انبیاء کس بات کی بجائے ان کی دعوت دیتے ہیں کہ تم ولی خدا بن جاؤ، ولی خدا بن جاؤ. یہ راستہ خدا نے تم سب کے لیے کھول دیا کہ جس طریقے سے کہ میں بلند ہوا اور اس مقام پر پہنچا اور خدا نے مجھے ایک عہدے کے لیے منتخب کیا، یہ راہ تمہارے لیے بھی کھلی. یہ ہے بڑا رسالت کہ جس میں کہیں سے بھی ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ ہم جو بات کہتے ہیں کہ انبیاء کچھ اور ہم کچھ اور، کچھ اور کن معلوم ہے، کچھ اور کن معلوم ہے کہ امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ نبی اپنے جسم کے اعتبار سے، جسمانی تقاضوں کے اعتبار سے باقی انسانوں جیسا ہوتا ہے، لیکن اپنے اخلاق اور ایمان کے اعتبار سے ان سے منفرد ہوتا ہے.
کیا بات!
یعنی نبی کی انفرادیت اس کا خلق ہے. جب جہاں پر جا کے آپ کہتے ہیں کہ وہ کہاں اور ہم کہاں، ہم یقیناً بھی مانتے ہیں کہ ان کا معیار ایمان کہاں اور ہمارا معیار ایمان کہاں، ان کا خلق کہاں اور ہمارا خلق کہاں، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں نکلتا کہ ہم اس خلق کے قریب نہیں ہو سکتے.
کیا بات!
ہمارے پاس ایسی بھی روایتیں ہیں حضرت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کامل تصدیق گاہ نہج البلاغہ جن کتاب لکھی، اس میں ایسی کئی حدیث جمع کی ہیں. ان میں ایک جگہ وہ بیان کرواتے ہیں کہ کچھ افراد ایسے ہوں گے میدان محشر میں کہ جو نبی نہیں ہوں گے لیکن ان پر نبوت رشک کر رہی ہوں گی. بات سمجھ میں آتی
ہے؟
خدا نے انسان کے کمال کا جو رستہ کھولا ہے اس رستے کا نام ولایت نبوت نہیں ہے، اس رستے کا نام ولایت ہے. اور ولایت کا مطلب ہے تقرب خدا، ولایت کا مطلب ہے خدا کا قرب حاصل کرنا. یعنی تم جتنا خدا کا قرب چاہو حاصل کر لو، اور اگر تم اس قرب کی منزل میں آگے جاؤ گے تو ہم کسی نبی کے معیار سے اوپر جانے سے تمہیں روکیں گے نہیں. اگر چیک مقام خاتم اینڈ ہے، ایک جملہ بہت بہت خوبصورت جملہ بھی ہمارے سمجھ آ گئی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو مقام خاتم کی خواہش کرتا ہے وہ حقیقت گستاخ ہے. مقام خاتم کسی کے لیے نہیں، اس مقام کے سامنے پہنچ کر علی جیسا شخص یہ کہتا ہے کہ انا عبد من عبید الرحمن. وہ مقام خاتم کسی کے لیے نہیں ہے، اس کے زیر سایہ جتنا بلند ہو سکتے ہو جا.
سبحان اللہ، سبحان اللہ.
اگر جو نبوت عامہ ہے، ایک تو نبوت عامہ ہے کہ بہت سارے انبیاء، پھر اس میں نبوت خاصہ ہے، انبیاء اول العزم ہیں، رسولان صاحب شریعت ہیں، سب کے درجات پر. اگر اس ارتقاء میں تم نبوت عامہ سے نکل جاؤ، نکل جاؤ، تم تمہیں روکیں گے نہیں. ہم تمہارا ہاتھ نہیں پکڑیں گے کہ ہمیں نہیں پتا کہ شہدائے کربلا، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام کے وجود میں ضم کر دیا تھا. تو عقل یہ کہتی ہے کہ جس درجے پر امام حسین وہاں پر، عقل یہ بات کہتی ہے کہ یہ مثال ہم پہلے دے چکے ہیں کہ ایک گلاس میں پانی جب تک گلاس میں رہتا ہے کوئی وقت نہیں رکھتا، لیکن اگر وہ پانی اپنے آپ کو سمندر میں گرا دے،
کیا بات ہے،
سمندر،
سبحان اللہ،
پھر سمندر ہے، پھر گلاس نہ
رہا. سبحان
اللہ. نور کی ایک کرن اگر علیحدہ سے ہے تو ایک کرن ہے، لیکن اگر سورج کے ساتھ متصل ہے تو اس کا حصہ جگہ. تو ہمارے لیے سب سے بہترین نسخہ کیا ہے کہ ہم اپنے دماغوں سے اس خناس کو سب سے پہلے نکالیں کہ انبیاء اور آئمہ لائق پیروی نہیں ہیں. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جیسے بدر کی میں نے قرآن سے آپ کو مثال دی کہ بدر میں جو افراد وہاں پہ موجود تھے وہ بھی وہی دیکھ رہے تھے کہ جو خدا تعالیٰ کو دیکھا رہا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے بغیر کسی ہیرو حجت کی اپنی زندگیوں کو حضور کے حوالے کر دیا تھا. کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ابھی رسول سے جائے رسول اللہ، ابھی تو نہ ہمارے پاس تلوار ہے، نہ گھوڑے ہیں، نہ اونٹ ہیں، پیدل اکثر افراد تو پیدل تھے اور رستے میں چلتے چلتے انہوں نے درختوں کی شاخیں توڑ لی تھی کہ یہ ہمارا ہتھیار ہے. یہ جب جذبہ پیدا ہو جاتا ہے
سبحان اللہ,
یہ جب جذبہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس وقت پھر خدا کی طرف سے تائید اور حمایت کے وہ دھر کھلتے ہیں کہ جس کا ہمیں کوئی گمان نہیں ہوتا. تو ہمیں کیا کرنا ہے, اس کی فکر آپ نہ کیجیے کہ آپ کہیے کہ آپ یہ سوچیے کہ ہم بہت بڑے مومن نہیں ہیں, اس سے جواب پڑتا ہے. خدا کیا دیکھتا ہے, میں نے بھی آپ کی خدمت میں کیا عرض کیا کہ دو چیزیں چاہیے, پیورٹی اینڈ ڈسپلن. اپنے قلب کو ناپاک اور نجس اثرات سے تو ضرور پاک کیجیے اور اپنی زندگی کو حتی الامکان منظم اور مرتب کرنے کی کوشش کی اور اپنے آپ کو اس دور میں ہم جگہ پتا ہے امام زمان علیہ السلام کے حوالے کرنے سے کیا مطلب ہے. اچھا جب یہ جملے کبھی ہم استعمال کرتے ہیں تو ایک بہت بڑی دشواری درپیش ہو جاتی ہے کہ اب اس کی تہ میں چھپے میں جو حقائق ہیں اس کو کیسے منتقل کریں, کیونکہ ہم عام طور سے نہ اس قسم کی باتوں کو سننے کے عادی ہیں نہ ان موضوعات پر اور ان مضامین پر غور کرنا ہماری عادت ہو فطرت. تو ہمیں یہ باتیں بہت عجیب لگتی ہیں, اس لیے میں آپ کی خدمت میں آسان سی بات بیان کرتا ہوں, آسان سی بات کہ ہم اپنے کو کم از کم ایسا تو بنا سکتے ہیں کہ ہمارے دل میں خدا کی محبت پر کوئی اور محبت غالب نہ آنے پائے. بنا سکتے ہیں, یہ محنت تو کر سکتے ہیں, اگرچہ کہ حقیقت نہ ہو تو جب نہ کی سکتے ایسا تو اپنے کو بنا سکتے ہیں کہ ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہمارے لیے محبوب, ہماری محبتوں کا مرکز خدا اور خدا کے جذبے ہو جائیں, خدا کی وجہ ہو جائیں. اور ہمیں اتنا اور بھی کر سکتے ہیں کہ جس کی نصیحت خدا نے پیغمبر اکرم کو کی, وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَ بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, کہ اپنی نظروں کو مکمل طور سے پھیرا دو اس سے جو ہم نے عام طور سے لوگوں کو دنیا کی زندگی اور اس کا مال و متاع اور جو ان کی نظر میں دنیا کے مزے ہیں. اے پیغمبر, اپنی نظروں کو لوگوں کے پاس جو دنیا کی رنگینیاں اور مزے ہیں ان سے مکمل طور سے ہٹا دو. یہ نصیحت پیغمبر اکرم کو کم از کم دو جگہ ہے جو مجھے یاد آتی ہے, ایک سورہ حجر کے آخر میں ہے, ایک سورہ طہٰ کے آخر میں, ایک ہی جملے ذرا صفات کے ساتھ. اور آخر میں حضور سے کہا کہ تم بس اپنا شعار یہ بنا لو کہ وقت جنا ہے للمؤمنین, کہ اپنے کندھوں کو مؤمنین کے لیے جھکا دو, کہ مؤمنین کے ساتھ اکرام, محبت, پیار کا سلوک اور باقی اپنی جگہ پر مضبوط رہو اور اپنے دل کو ان کفار و مشرکین کے طنز اور کاموں سے چھوٹا نہ ہونے دو. بحمد ربک وکن من الساجدین واعبد ربک حتی یأتیک الیقین, اور بس اپنے رب کی تسبیح اور حمد میں لگے رہو اور سجدہ گزاروں میں سے رہنا. واعبد ربک, اور اپنے رب کی بندگی کرتے رہنا, حتی یأتیک الیقین, یہاں تک یقین تک پہنچ جانا. تو ہم اتنے دو کام تو کر سکتے ہیں کہ دنیا کی رنگینیوں کے عاشق نہ بنے, چلو کر سکتے ہیں, اور اپنے اندر اس بات کی بھی کوشش اور محنت تو کر سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ خدا اور خدا والوں کو چاہیں. اور کبھی بھی جب کمپیریزن کا وقت آئے تو ہمیشہ وہ محبت ہماری دوسری محبتوں پر غالب رہے. یہاں سے اپنے سفر کو شروع کیے کہ خدا ہمیں جو ثمرات نبوت و امامت ہیں شاید ان سے بہرہ نہ فرمائیں. آج میں چاہ رہا تھا کہ وحی کے حوالے سے کل جو میں کچھ ایک موضوع چھیڑا تھا, لیکن ظاہر ہے کہ مولانا صاحب تشریف آ چکے ہیں تو میرے لیے کوئی موقع اور محل نہیں ہے کہ میں اس گفتگو کو زیادہ آگے بڑھاؤں, لیکن بس ایک جملہ کے جہاں سے پھر ان شاء اللہ مسائل رہے گئے کی طرف رجوع کریں گے وہ یہ کہ وحی کے عنوان سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ وحی حقیقتاً ایک پیغام ہے, سریع و سیر, ایک تیز رفتار پیغام کا نام ہے کہ جو بالکل کلیئرٹی کے ساتھ کسی کنفیوژن کے بغیر، ابہام اور اشکال کے بغیر جس تک آپ پہنچانا چاہتے ہیں اس تک پہنچ جائے، وہی حقیقتاً اس پیغام کو کہتے ہیں. اور قرآن کریم میں وہی بہت سارے مواد پر استعمال کیے. ہم وہی سوال صرف اس کو سمجھتے ہیں کہ جو جبرائیل نے امریکہ کو لکھی سنائی یا جبرائیل نے انبیاء کو سنایا، ایسا نہیں. بلکہ سورہ انعام کی آیت 121 شیاطین بھی اپنے اولیاء پر وحی کرتے ہیں. اسی طریقے سے خدا نے وحی کی آسمان پر، آسمانوں پر ان کے نام سے متعلق، خدا نے وحی کی زمین پر یوم الزم تو اخبار رہا بے ان ربا کا اوہار رہا، کہ یہ زمین جب روز قیامت اپنے تمام رازوں کو نکال نکال کے بیان کرے گی. کیوں؟ بے ان رب پکڑ اور اکھاڑ رہا، کیونکہ زمین پر اس کے رب نے اس بات کی وحی کی. ایک بہت خوبصورت جملہ ہمارے جوانی ہم اس جگہ بیان کرتے ہیں کہ خدا معلم اکرم ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا وربک الاکرم. خدا نے پہلے اپنے آپ کو کس حیثیت سے معرفت کروایا؟ میں معلم ہوں، بسم ربک الذی خلق. اور پھر یہ کہا کہ اقرا، پڑھ، وربک الاکرم، اور تیرا رب کیا ہے؟ اکرم، بے انتہا کریم. تو خدا ہے معلم اکرم، اور خدا کی تعلیمات اس کی تمام مخلوقات کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے. یعنی چاہے جنہیں ہم جمادات سمجھیں، اینٹ سمجھیں، پتھر سمجھیں، نباتات سمجھیں، حیوانات سمجھیں، خدا کی تعلیمات تمام مخلوقات کے لیے. اور اس تعلیم کا جو خدا کی طرف سے براہ راست کسی مخلوق تک پہنچتی ہے اس کا نام ہے وحی. اس کے اعتبار سے خدا نے آسمانوں پر وحی کی کہ تمہیں کیا کرنا ہے، تمہارا عمر کیا ہے. خدا نے عرض پہ وحی کی، تیرا عمر کیا ہے. خدا نے انسانوں کو ہدایت دینے کے لیے انسانوں پر وحی کی کہ تمہاری زندگی کیسے گزرنا چاہیے. صرف ایک وحی کا میں آپ کے سامنے ذکر کروں اور پھر اختتام تک پہنچاؤں. سورہ نحل کی آیت نمبر 68-69، وأوحى ربك إلى النحل، کہ تیرے رب نے وحی کی شہد کی مکھی پر. اور کیا وحی کی؟ کہ تو اپنا گھر بنا، پہاڑوں میں اپنا گھر بنا، اونچے مقامات پر اپنا گھر بنا، درختوں میں اپنا گھر بنا. اور اس کے بعد ایک عجیب لفظ استعمال ہوتا ہے، تم کلی من الثمرات، اور ان پھلوں میں سے تو کھا، کلی کھا. وشربی کا لفظ نہیں، قرآن کے لطائف اگر میرے پاس موقع نہیں توجہ دے جاتا ہے، وشربی کا لفظ نہیں ہے، یعنی کہ تو ان پھلوں سے پی نہیں رس بلکہ کھا. بس لکی سبور رب دیکھا، اور اس کے بعد اپنے رب کی راہوں پر چل. یہ رب کی راہیں کیا ہیں؟ کیا رب کی راہوں سے مراد وہ ہنر ہے کہ جو خدا نے اس چھوٹی سی مخلوق کو عطا کیا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ پھل وہ رس کو چوستی ہے اور اسے شہد میں کنورٹ کر دیتی؟ کیا ہے رب کی راہیں؟ کیونکہ کئی مقامات پر قرآن کریم میں کہ جب جناب ذوالقرنین نے جو سجدہ سکندری مشہور ہے بنائی ہے کہ انہوں نے کہا کہ پہلے میرے لیے لوہے کے تختے لاؤ اور ان سب کو جوڑا اور اس کے اوپر پگھلا پر تانبا ڈال دیا. یہ وہ ہنر ہے کہ جس کو ہم آج کی زبان میں پریزنگ کہتے ہیں. اس وقت انہوں نے کہا حاضر رحمت میں رب دی، یہ میرے رب کی رحمت ہے. یعنی کہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ خدا کی رحمت ہے. جو خدا نے انسان کو ہنر سکھائے مختلف قسم کے، یہ اللہ کی رحمت ہے. تو ہو سکتا ہے کہ سورہ رب پیچھے بنا دیا ہو. پھر یا خرجوں میں بتوں نے ہم شراب